ただただマークخطوط سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے. بہت لوگ مجھے ایک بار کہہ چکے ہیں کہ یہ خطوط سے بہت فائدہ ہوتا ہے. آج بھی ہمارے ایک دوست کو رنگی چائے بہت اچھے دوست ہیں ہمارے, روزانہ پابندی سے مجلس سنتے ہیں سب گھر والے, وہ بار بار مجھے یہ کہتے ہیں کہ خطوط سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اور بھی لوگ بتاتے ہیں کتنی طرح سے خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. تربیت عاشقان خدا سے چند خطوط پڑھ کر سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, کروڑا کروڑا احسان ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی برکات ہیں, ان کے ادوارات ہیں. یہ تربیت عاشقان خدا بڑی زبردست نعمت ہے. بڑے بڑے علماء نے اس کو اس طور کا تربیت استالک فرمایا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اسی طرح کا سلسلہ اصلاحی خطوط کا اور ان کے جوابات کا تربیت السالک کے نام سے چھپ چکا ہے. اور بہت بڑے علماء سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس دور کے اندر اس دور کا تربیت السالک اصول تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ہی کے ہیں, مگر اس دور کے حساب سے جو ضروریات دین ہیں اور اصلاحی ہوتے ہیں اور خصوصاً نگاہ کی حفاظت اور نفس کی چال بازیاں مکاریاں, اس کے عجیب الہامی جوابات میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے, ان کے جوابات اس میں ہیں. بڑے بڑے علماء نے اس کو تربیت عاشقان خدا کو اس دور کا تربیت السالک کہا ہے. اور بہت سے لوگوں نے مجھے بہت خوشی کا اظہار کیا ہے کہ ان خطوط سے بہت نفع ہو رہا ہے, لوگوں کو اپنے افراد کو جاننے میں مدد مل رہی ہے اور لکھنے کے انداز سیکھنے میں مدد ملتی ہے اور فکر پیدا ہوتی ہے اور بہت سو کو ہمت مل گئی. الحمدللہ راستہ مل گیا. اللہ تعالیٰ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے جزیل عطا فرمائے اور ان کی قبر مبارک کو زمین تا آسمان نور سے منور فرمائے اور درجات قرب بے انتہا عطا فرمائے. اور ہمارے سیدی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی مجاہدات کی ہم کیا کہانی سنائے, ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے بتا بھی نہیں سکتے, الفاظ چھوٹے ہیں ان حضرات کی تعریف میں, گھٹیا ہے بالکل الفاظ دیتے ہیں. کس جدوجہد اور مجاہدے سے یہ کتابیں منظر عام پہ آئی ہیں. بہرحال حضرت کبھی اس میں بہت بڑا حصہ ہے, بلکہ انہی کا حصہ ہے. جیسے کہ میں کچھ دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت جو ہمارے حضرت کی تعریف کرتا ہے کتاب اور رتاق سے احادیث شریف لی گئی ہیں, دل کو نرم کرنے والی حدیث ہے. تو اس میں بشارت عظمیٰ کے طور پر ایک خواب ذکر کیا گیا ہے جس میں مختصرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سیدی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان سے لکھوایا کرو. تو وہی سارا کچھ اس بشارت کی کھلے عام یہ نظر آ رہا ہے بشارت. تو حضرت ہی سے کام لیا گیا. یہ خط ہے حال میں لکھا ہے، میں ڈاکٹر ہوں اور ہاؤس جاب شادی سے پہلے مکمل کر چکی ہوں، انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہوں اور جو تعلیم حاصل کر چکی ہوں اس کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہتی، مگر چند باتیں مانے آتی ہیں۔ جواب میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اسلام پہلے اپنی خدمت بتاتا ہے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، یعنی پہلے اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، پس انسانیت کی ایسی خدمت تو جائز ہے جس سے اپنی خدمت خطرے میں نہ پڑے، اور جو خدمت انسانیت اپنی خدمت کو تباہ کرے اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ بس حدود شریعت کے اندر رہ کر خدمت کر سکتی ہو، لیکن اگر حدود شریعت پامال ہو تو ایسی خدمت جائز نہیں۔ حال میں لکھا ہے کہ اختلاط سے شدید نفرت کرتی ہوں، یعنی ملا جلا مرد و عورت کا، اجنبی مردوں عورتوں کا ماحول ملا ہوا، اس کو اختلاط کہتے ہیں۔ اختلاط سے شدید نفرت کرتی ہوں، بلکہ شاید اشد، جہاں غیر مرد ہوں وہاں بیٹھنا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اور میں کام صحیح نہیں کر پاتی۔ موجودہ اسپتالوں کا نظام کچھ ایسا ہی ہے، اس لیے سخت ناپسند کرتی ہوں اور ذہنی دباؤ، چڑچڑے پن اور جسمانی تھکن کا شکار ہو جاتی ہوں، کیونکہ عام لیڈی ڈاکٹر میل ڈاکٹروں سے، یعنی مرد ڈاکٹروں سے مدد لے کر کام کر لیتی ہیں، مگر میں ایسا نہیں کر پاتی، اور چونکہ باپردہ اور صوم و صلات کی پابند ہوں اس لیے لڑکیاں بھی قریب نہیں بھٹکتی، اس لیے اکیلے پن کا شکار ہو جاتی ہوں۔ میری بڑی غیر یقینی کیفیت ہوتی ہے اور پھر میں فرار تلاش کرتی ہوں۔ جواب میں حضرت نے ارشاد فرمایا، اسلام میں نامحرموں سے اختلاط جائز نہیں، ایسی تعلیم، ایسی نوکری، ایسی کسی بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جس کام میں اللہ کی رضا نہ ہو اس پر لات مار دو، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام نہیں کروانا چاہتے، ذلت سے بچا رہے ہیں۔ پھر جسمانی تھکن، چڑچڑا پن اور اکیلے پن کا احساس ناشکری ہے۔ حال نے لکھا ہے کہ میرے سسرال اور بہن کے والے چاہتے ہیں کہ میں ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، لیکن ایک سال کی ہاؤس جاب نے مجھے یہ احساس دلا دیا ہے کہ میں نہ جسمانی طور سے مضبوط ہوں نہ روحانی طور پر، میں اس قدر مضبوط نہیں کہ خاندان کے آگے اپنی بات منوا سکوں، اور اگر کوئی کام کرتی ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہ اپنے چڑچڑے پن سے، آج جو میں اپنے شوہر کی نور نظر ہوں، دل کا چین اور انتہائی درجے کی لاڈلی ہوں، یہ سب خدا نخواستہ کھو نہ دوں اور سسرال والوں کے ساتھ بھی کچھ برا رویہ نہ اختیار کر بیٹھوں۔ جواب میں فرمایا کہ حکمت اور نرمی سے شوہر کو مزید تعلیم حاصل کرنے کی ناپسندیدگی اور طبعی عذر کو پیش کریں، امید ہے وہ تعلیم پر اصرار نہیں کریں گے۔ حال میں لکھا ہے کہ میرے شوہر اپنے ماں باپ کے آگے شاید یہ بات نہ منوا سکے، کیونکہ یہ خاندان ڈاکٹروں کا ہے اور ہر قسم کے اسپیشلسٹ یہاں موجود ہیں۔ گھر اور میرے ساتھ سسر بھی مجھے ایک قابل ڈاکٹر کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جواب، عاقل و بالغ اولاد کے معاملات میں ماں باپ کا اس قدر دخیل ہونا زیادتی ہے، شرعاً اور اخلاقاً ایسے احکام کو ماننا اولاد کے دل میں شریعت نے ضروری نہیں کیا جن کا تحمل نہ ہو۔ دوبارہ سن لیجیے جواب، عاقل و بالغ اولاد کے معاملات میں ماں باپ کا اس قدر دخیل ہونا زیادتی ہے، شرعاً اور اخلاقاً ایسے احکام کو ماننا اولاد کے دل میں شریعت نے ضروری نہیں کیا جن کا تحمل نہ ہو۔ حال میں لکھا ہے کہ ان صورتوں میں کیا مجھے اپنے ذہنی جسمانی نقائص سے ساس سسر کو آگاہ کر کے منوانا چاہیے، گو کہ وہ سمجھدار ہیں لیکن یہ سوچ آ رہی ہے کہ اگر بتا دیا اور وہ مان بھی گئے تو میری جسمانی کمزوری کا سارے خاندان کو علم ہوگا اور خدا نہ کرے کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ جواب، جسمانی کمزوری ہونا کوئی عیب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے یہ عذر بھی پیش کر سکتی ہے، ورنہ مزید تعلیم ناپسند ہونے کا عذر کر دیں، کیونکہ نامحرموں سے اختلاط جائز ہی نہیں۔ حال میں لکھا ہے کہ کیا انہیں یہ بات سمجھانی چاہیے کہ اختلاط ہمارے دین میں منع ہے، یہاں کا ایسا ماحول ہے کہ بڑوں نے جو بات کہی ہے وہی ہے، بچے صحیح بات بڑوں کے آگے رکھ نہیں پاتے بچے صحیح بات بڑوں کے آگے رکھ کر نہیں سمجھاتے، کم از کم میں نے تو ابھی تک ایسا نہیں دیکھا۔ جواب فرمایا ہے کہ صرف سمجھانا کافی نہیں بلکہ صاف سنا دیں کہ اسلام میں یہ اختلاط حرام ہے، لہذا میں مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، اللہ سب سے بڑے ہیں، ان کی بات سنائیں۔ حال میں لکھا ہے کہ آج کل یہ ڈاکٹر بزنس کی ڈگری ایم بی اے کی بھی ساتھ کر کے دوائیوں کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں یا اسپتال کا انتظام بھی چلاتے ہیں، اگر میں بھی ایم بی اے کروں اور کوئی دیندار اسپتال کا انتظام سنبھالوں، میرے دماغ میں اگر کوئی اسپتال ہے تو شاید وہ دنیا کا واحد اسپتال ہی ہے جسے آپ لوگوں نے تعمیر کیا ہے، یا پھر گھر بیٹھ کر کسی دوائی کی کمپنی سے وابستہ رہوں۔ حالانکہ یہ گیم سے کم نہیں ہوگا کہ پتہ چلا ایم بی بی ایس کے بعد ایم بی اے کی ڈگری بھی لے لی مگر نوکری اس قسم کی نہ ملی، کیونکہ میری خواہش ہے کہ کسی طرح سے اپنے علم کا استعمال کروں۔ جواب میں فرمایا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس کی کیا ضرورت ہے، کیا کوئی مالی مجبوری ہے؟ صرف بحالت مجبوری، جب کوئی ذریعہ ہی نہ ہو تب پردے کے ساتھ عورت معاش کے لیے نکل سکتی ہے، ورنہ دین میں عورت کا میدان اس کا گھر ہے۔ اگر کوئی شرعی ہسپتال ہو جہاں بے پردگی نہ ہو، مردوں سے اختلاط نہ ہو، مرد مریضوں کو نہ دیکھنا پڑے تو یہ شوق پورا کر لیں، ورنہ اس شوق پر خاک ڈالیں۔ مسلمان کے ذمے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ حال میں لکھا ہے کہ ڈاکٹری کا پیشہ ایک فل ٹائم جاب ہے، اس میں ایوننگ اور نائٹ ڈیوٹیاں کرنی پڑتی ہیں، جسمانی اور ذہنی دباؤ کا شکار رہنا پڑتا ہے، جبکہ ڈاکٹری سے ہٹ کر دوا ساز کمپنی سے وابستگی یا ان کو ادھر اٹھاؤ جسمانی اور ذہنی دباؤ کا شکار رہنا پڑتا ہے جبکہ ڈاکٹری سے ہٹ کر دوا ساز کمپنی سے وابستگی یا اسپتال کا نظام چلانے میں شاید اتنی محنت نہ ہو اور خاندان والے بھی خاموش رہیں گے تو اگلی ایم بی اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد نوکری کرنا کیسا ہے؟ جواب، نہ ایم بی اے مناسب، نہ نوکری، نہ خاندان کا ایسا ڈر۔ حال میں لکھا ہے کہ آخر میں آپ سے بھرپور دعا کی گزارش کرتی ہوں، میں فطرتاً گھر میں رہنا زیادہ پسند کرتی ہوں، یہ سب میرے بس کی بات نہیں، اللہ کرے کہ مجھ پر کوئی آزمائش نہ ڈالے کیونکہ میں قابل ہی نہیں اس کی، کچھ ایسی راہیں کھول دے کہ سب آسان ہو جائے۔ نماز حاجات، نماز استخارہ، آیت کریمہ اور دعائیں مانگتی رہتی ہوں باقاعدگی سے، دعا کریں کہ سب ٹھیک ہو، اللہ پاک حلال رزق فراوانیوں سے دے اور اتنا کہ دونوں ہاتھ سے بھی بانٹے تو ختم نہ ہو۔ جواب میں حضرت نے فرمایا کہ عورت کا یہی کام ہے گھر میں رہنا، شرعاً اخلاقاً فطرتاً اس کا حق ہے۔ جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دل سے دعا۔ یہ دوسرا خط ہے، اس میں لکھا ہے حال کہ مجھ کو اس بات کا بہت احساس ہے کہ میرے دل میں حب پاہ یعنی شہوت اور امرت پرستی وغیرہ اور حب جاہ یعنی تکبر، اپنے آپ سے خوش گمانی، اپنی خوبیوں کو پر نظر رکھنا، یہ حب جاہ کہلاتا ہے، دوسرے لوگوں سے بدگمانی اور نہ جانے کیا کیا امراض موجود ہیں جس کی وجہ سے میں اپنے دل کو انتہائی زخمی اور بیمار پاتا ہوں۔ جواب میں حضرت نے فرمایا کہ حب جاہ ہو یا حب پاہ، ان کے مارتے ہونا برا نہیں، ان پر عمل کرنا برا ہے، شہوت ہو اس کے ناجائز تقاضے پر عمل نہ کرو، اسی طرح جاہ کے مطالبوں پر عمل نہ کرو، اس سے نفس کو تکلیف ہوگی، یہی تکلیف اصول اللہ کا ذریعہ ہے۔ یہ بات لوگوں کی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھانے سے وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو دین پہ چڑھنے میں تکلیف کیوں آ رہی، حالانکہ یہی تکلیف اٹھانا اللہ کے راستے کی، بشرطے کہ کسی مرشد کامل کی رہنمائی ہو، اپنی طرف سے نہ ہو، یہ تکلیف اٹھانا ہی اللہ کے اصول کا ذریعہ ہے، لہذا اس تکلیف سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اگر گناہوں سے بچنے کی تکلیف ہو رہی ہے تو اس سے خوش ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں۔ حال میں لکھا ہے کہ مجھ کو اس بات کا خیال اکثر رہتا ہے کہ میرے باقی پیر بھائی بہت بڑے پائے کے اولیاء ہیں اور اکثر میں قصداً اس گمان سے ان سے ملتا ہوں جیسے بھنگی کی دوستی شہزادوں سے ہو گئی۔ یہ بات ہر وقت نہیں ہوتی لیکن قصداً ارادہ کرتا ہوں۔ جواب نے فرمایا کہ قصداً ارادہ کرنا ہی مطلوب ہے، یہ حالت تواضع کی مبارک ہو جو ہم پہ جان کی نفی کرتی ہے، کیونکہ تواضع اور تکبر میں تضاد ہے اور اجتماع ذہن محال ہے۔ شکر کریں، یعنی جس میں تواضع ہوگی اس میں تکبر نہیں ہوگا، جس میں تکبر ہوگا اس میں تواضع نہیں ہوگی، دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو یہ ایک ہی جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو جب قصداً ارادہ کرتے ہیں تو یہ ارادہ قصداً ہی کافی ہے، کسی سے رابطہ طے ہوتا ہے۔ حال میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھ کو یہ بھی اکثر محسوس ہوتا ہے جیسے میں سانپ ہو کر مچھلی بنے گھوم رہا ہوں۔ جواب نے فرمایا کہ نفس ہر ایک کا سانپ ہے، اس کو مچھلی بنانا ہی مطلوب ہے، اور کوشش سے مچھلی بن بھی جاتا ہے، ہرگز مایوس نہ ہو۔ حال میں لکھا ہے کہ ہر بات پر میرے دل کی بیماریاں مجھے خوش گمانی میں مبتلا کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ ظاہری خط لکھتے وقت ہی یہی لگتا ہے کہ جیسے میں کہیں اپنے شیخ کو بھی دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ جواب فرمایا کہ اگر دھوکہ دینا ہوتا تو اپنی برائیاں بیان نہ کرتے، اپنے نفس سے بدزن تو رہو لیکن اتنا بدزن بھی نہ ہو کہ وہ مایوس کر دے۔ حال میں لکھا ہے کہ میں اصلاح کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سارے حالات کہہ دیتا ہوں۔ حضرت والا، میں آپ کے شفیق اور کریم ہونے کی وجہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے میری اصلاح کے لیے دعا فرما دیں۔ میرے حالات واقعتاً گرگٹ کے رنگ کی طرح بدل جاتے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ میری اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ غیر سے ترجیح کا معاملہ فرما دیں۔ جواب فرمایا کہ دل و جان سے دعا ہے، اس راستے میں ناکامی نہیں ہے، مطمئن رہے۔ حال میں لکھا ہے کہ آپ کے علاوہ اس راستے میں میری کوئی جائے پناہ نہیں، کیونکہ آپ ہی رہبر منزل ہیں۔ میں اگر قصداً دور بھاگ بھی جاؤں تو آپ کی شفقت اور رحمت سے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ جواب میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مطمئن رہیں، ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ماشاءاللہ، ایک خط یہ اور ہے۔ یہ حال میں لکھا ہے کہ خانقاہ آنے سے پہلے حضرت والا کی جو محبت تھی دل میں، وہ تڑپ اب محسوس نہیں ہوتی، اور یہ بات بار بار سنی حضرت والا سے کہ شیخ کی محبت طرح سلوک طے کرنے میں بہت اہم ہے۔ اب میں پریشان ہوں کہ میرے کسی گناہ یا بے ادبی کی وجہ سے شیخ کی محبت مجھ سے سلب ہو گئی، تو میں حضرت والا سے ہر بے ادبی کی معافی چاہتا ہوں اور ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اور میرے لیے دعا فرمائیں اگر اللہ تعالیٰ شیخ کی سچی محبت مجھ نالائق کو نصیب فرمائے۔ جواب فرمایا کہ بچہ جب ماں کی گود سے دور ہوتا ہے تو تڑپتا ہے، گود میں آ کر وہ سکون ہو جاتا ہے، یہ سکون ہے، محبت کی کمی نہیں۔ کیفیات بدلتی رہتی ہیں، کبھی اللہ کی محبت زیادہ محسوس ہوتی ہے، کبھی کم۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو شیخ کے ساتھ محبت کم محسوس ہو تو کیا تعجب ہے، اللہ اللہ ہے، شیخ تو بندہ ہے۔ محبت کم محسوس ہونے پر غم ہونا خود محبت کی علامت ہے، مطمئن رہے۔ ہمارے حضرت کے ہر جواب میں امید کے کروڑ سورج ہوتے ہیں، ماشاءاللہ۔ ہمارے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب بھی کبھی کوئی کیسے سے کیسا روتا ہوا آیا، لیکن جب واپس جاتا تھا تو ہنستا ہوا جاتا، ایسی امید دلاتے تھے، ایسی اس کو حوصلہ دیتے تھے، مایوسی کا نام ہی نہیں ہوتا تھا۔ حال میں لکھا ہے کہ اب میرے صرف 15 دن باقی ہیں، لیکن اپنی نالائقی کی وجہ سے ویسے کا ویسا ہوں۔ مجھے یہ خوف ہے کہ میں جب یہاں سے جاؤں تو ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے لوگ حضرت والا سے متنفر ہوں، لہٰذا میری حالت انتہائی قابل رحم ہے اور توجہ کا انتہائی محتاج ہوں، دعاؤں کے ساتھ ساتھ۔ جواب میں حضرت نے فرمایا، یہ خوف مبارک ہے، لا تخافو کی نوید ہے، لا تخافو حسب نزول خائفہ، اللہ کے لیے لڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس چیز سے محفوظ رکھتے ہیں جس کا انہیں ڈر ہوتا ہے۔ حال یہ لکھا ہے کہ میرے اندر تکبر، حب جاہ اور مال کے مرض کے جراثیم پوشیدہ ہیں، پوشیدہ مجھے محسوس ہو رہے ہیں، علاج تجویز فرما کر ممنون فرمائے۔ جواب فرمایا کہ دنیا کی فنائیت کو سوچا کریں، جو چیزیں چھوٹنے والی ہیں ان سے کیا دل لگا۔ سبحان اللہ، ایک جملہ ہے لیکن اس میں ایک دنیا بھری ہوئی ہے۔ تکبر، حب جاہ اور مال کی حرص جو ہے، حب جاہ اور مال، اس کے کیسا ایک جملے میں جواب فرمائے کہ دنیا کی فنائیت کو سوچا کرے، جو چیزیں چھوٹنے والی ہیں ان سے کیا دل لگانا۔ حال میں لکھا ہے کہ ہر نیک عمل کی طرف رغبت میرے سے ختم ہو گئی، نہ تہجد کے لیے اٹھ سکتا ہوں اور نہ دعا وغیرہ میں دل لگتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو زبان سے کچھ نہیں نکلتا، اور اگر نکلے بھی تو دل کہیں اور ہوتا ہے اور انتہائی پریشانی کا عالم ہے۔ جواب فرمایا کہ رغبت ہونا ضروری نہیں، بتکلف عبادت کریں، زیادہ قرب اور زیادہ اجر ملے گا۔ یہ بات بھی بہت مشکل سے سمجھ میں آتی ہے ہمارے، کہ جب دل نہیں لگتا، دل نہیں چاہتا عبادت میں، طاعت میں، تو بہت پریشان ہوتا ہے سارے، کیا فائدہ، یعنی نفسیاتی طور پر ہی سمجھتا ہے کہ ہماری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ دل تو لگ نہیں رہا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا کہ بتکلف عبادت کرنے میں زیادہ قرب اور زیادہ اجر ملتا ہے۔ عبادت میں دل نہ لگنا کوئی پریشانی کی بات نہیں، جو عمل اختیاری ہے کرتے رہیں، غیر اختیاری کے پیچھے نہ پڑے، یعنی دل لگنا غیر اختیاری ہے، دل کا لگانا اختیاری ہے، لہذا ہمارا کام دل کا لگانا ہے نہ کہ دل کا لگنا، تو ہمیں اختیاری کام کرتے رہنا چاہیے۔ عبادت کرنا، دعا مانگنا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، ذکر کرنا، سب آپ کے اختیار میں ہے، وہ کیجئے، دل لگنا اختیار میں نہیں، اس کی پرواہ نہ کیجئے۔ ایک اور خط میں حال لکھا ہے کہ گزشتہ عرض نامے میں اس ناکارے نے ایک مشہور شاعر کا شعر لکھا تھا، حضور والا نے فرمایا کہ بے دینوں کا کلام نہ پڑھو، اس سے قلب میں ظلمت پیدا ہوتی ہے۔ یقیناً یہی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نوع کے بے دین شعرا کے کلام کا ایک ضخیم ذخیرہ بندے کے دل و دماغ پر ایک عرصے سے نقش ہے، لیکن جو دماغ میں پختہ ہو چکے ہیں ان کو کیسے معاف کروں، یہ بات میرے لیے اضطراب کا باعث ہے۔ جواب میں حضرت نے فرمایا کہ معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اختیار پر، ہاں نہ معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کو بلانے کی ضرورت، باقاعدہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس اختیار ہے، کیونکہ اب وہ ذہن میں بس گئی، ایک چیز بس گئی، آئندہ مطالعے میں نہ رکھیں، خود بخود پھر آگے وہ خود بھول جائیں گے۔ اضطراب کی کوئی بات نہیں۔ اس معاملے میں ہمارے حضرت نے، ہم جب شروع شروع حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتے تھے اور یہ سب پوچھتے تھے کہ فلاں کتاب پڑھیں نہ پڑھیں، تو حضرت سختی سے منع فرماتے تھے، غیر بے دینوں کی اور غیر مذہب کے لوگوں کی، چاہے وہ اس کی کتنی اچھائی بیان کی جائے، کتنی اخلاقی کتاب ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ جس کے قلب میں ظلمت ہوتی ہے، اس کی تحریر میں اس کے قلب کی ظلمت کا اثر آتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اگر استاد، کسی کا استاد اگر صاحب نسبت اللہ والا ہو، تو اگر وہ انگریزی بھی پڑھائے گا تو پڑھنے والے کے دل میں نور ہی آئے گا، اور اگر اس کا دل، اس کے دل میں ظلمت ہوگی اور اس کے دل میں غلط عقائد ہوں گے، تو اس کی ظلمت اس طالب علم کے، چاہے وہ دین بھی پڑھائے تو بھی اس طالب علم کے دل میں اس کی ظلمت آئے گی۔ تو اس لیے خاص طور سے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ والوں سے جڑ بھی جاتے ہیں، لیکن وہ چیزیں چھوڑتے نہیں ہیں جو بے دینوں سے تعلق اور بے دینوں کی تحریریں پڑھنا اور غلط لوگوں کے باتیں سننا، پڑھنا، ڈائجسٹ ہیں، میگزین ہیں، یہ چھوڑتے نہیں ہیں، تو ان کا راستہ طے نہیں ہوتا پھر، بلکہ وہ اور وہ شیطان ان کو اشکالات میں ڈال دیتا ہے اور طرح طرح کے اشکال ذہن میں ڈال کے اولیاء اللہ سے اور صحیح راستے سے دور کر دیتے ہیں۔ شروع میں ہم اس بات کو نہیں سمجھتے تھے، ہم یہ سوچتے تھے کہ اس میں کیا حرج ہے، یہ کہانی ہے، ایک ڈرامہ ہے یا ڈائجسٹ ہے، تو اس میں کیا حرج ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ حضرت نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو منع فرمایا، سختی فرماتے تھے، اس کو ذہن میں آتا تھا کہ سختی بہت زیادہ سختی معلوم ہوتی تھی, لیکن اب اس کا احساس ہوتا ہے کہ کس قدر اس میں غلط مضامین ہوتے ہیں. خصوصاً یہ بچوں کو جو کارٹون دکھائے جاتے ہیں, کارٹون کے اندر بہت زیادہ ظلمت ہوتی ہے اور اس میں غیروں کا کلچر بڑھاوا ہوتا ہے. بچپن ہی سے جو ہے وہ غلط باتیں ان کو بچوں کے سامنے آتی ہیں. مثلاً کوئی کارٹون شاید ایسا ہوتا ہی نہیں ہے میرے خیال سے تو کہ اس میں لڑکا اور لڑکی کا معاملہ نہ ہو اور وہ اسمیکنگ ہوتی ہے, چما چاٹی اور یہ سب کچھ بچپن ہی سے یہ سکھا دیتے ہیں. اور ان کے حلیے, ان کے کپڑے, ان کے کھانے پینے کا انداز, اگرچہ وہ کارٹون ہے لیکن بچے کے شروع میں دیکھیے کہ جو پودا ہمارے حضرت نے سکھایا کہ جیسا بیج ڈالیں گے پیدا وہی پودا وہی نکلے گا, پھل اسی کا نکلے گا. اگر ہم آم کا بیج, آم کی گٹھلی بوئیں گے تو اس درخت سے آم نکلے گا اور میٹھا ہوگا تو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اس کی لذت اٹھائیں گے. اور اگر نیم کی گٹھلی بو دی تو نیم نکلے گا اس میں کڑوا, لوگ اس سے پریشان رہیں گے, اس سے تکلیف پہنچے گی لوگوں کو. تو بچپن ہی سے شروع ہی میں جو ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں. اس لیے بچوں کو یہ نہ سوچو کہ چھوٹے ہیں بڑے ہو کے سمجھ جائیں گے. یاد رکھو کہ جیسا بیج ڈالو گے ویسے ہی درخت تناور بنے گا. ہم نے سنا ہے کہ لوگ جو ہے آج کل چھوٹے بچوں کو کارٹون دکھا دکھا کے ناشتہ کرا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں. بچے آتی نہیں کیونکہ بچے کھاتے ہیں آج کل بازاروں میں چپس کھاتے ہیں اور یہ انڈے ٹافیاں یہ وہ اس قسم کی چیزیں کھاتے ہیں بازار کی. تو بازار کے اندر ایسے وہ ذائقے کے لیے ایسے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں, بہت سے نمک ایسے ڈالے جاتے ہیں جس سے ان کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب دیسی کھانے گھر کے کھانوں میں ان کو ذائقہ نہیں آتا. تو جیسی عادت ڈالی ہم نے ویسے بچے نکلے. اگر گھر کے کھانے کی شروع سے عادت ہو بچوں کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نہ کھائیں. جیسے بھوک لگے گی وہ خود مانگیں گے کھانا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ کھانا ذرا سا نہیں کھایا انہوں نے محنت کرنے کے بجائے ہم ان کو بازار سے وہ چیز لا دیتے ہیں, وہ خوشی خوشی کھا لیتے ہیں تو ہم بھی سمجھتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ جو چیزیں ہیں غیروں کی جو ہم یہ ڈال دیں گے کارٹون کی کیریکٹر اور کارٹون کی جو ہے وہ عادتیں, ان کیریکٹروں کی عادتیں اور کس طرح بدتمیزی اور بد اخلاقی, اس میں سبھی کچھ گندگی بھری ہوئی ہوتی ہے. یہ نہ سمجھے کہ وہ کارٹون ہے بچوں کا, بلکہ اس میں سارا جانوروں کا کلچر اس کے اندر ہے. کس طرح وہ بات کرتے ہیں, کس طرح وہ پیش آتے ہیں, ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں, سب اس کے اندر بھرا ہوا ہے. اور ان کے کپڑے اور لباس اور سب چیز پورا کلچر اس میں ہوتا ہے. اب بچہ جو چھوٹا بچہ ہے شروع سے جب یہ چیزیں دیکھے گا پھر بڑے ہو کر وہ ماں باپ کی بات نہیں مانے گا, پھر وہ وہی کرے گا جو اس نے اس کے دل اور دماغ میں بس چکا ہے. پھر ماں باپ لاکھ توبہ کریں روئیں گے گڑائیں, لیکن وہ تو بدل گیا تو عادتیں پڑ گئیں. نیم کا بیج آپ نے بو دیا, اب درخت میں تو نیم ہی ہو گئے گا, پھر آم کا پھل تھوڑی آئے گا. اس لیے ابھی سے ہوشیار ہو جاؤ کہ اپنے بچوں کو ان زہریلی چیزوں سے دور رکھو, کارٹونوں سے, لیپ ٹاپ سے, موبائل سے دور رکھو اور ایسے ہی ڈائجسٹ اور میگزین گھر میں آنا ہی نہ دو. کیونکہ ویسے بھی تصویر کا گھر میں رکھنا حرام ہے. جانداروں کی تصویر رکھنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں جانداروں کی تصویر ہوگی اس گھر میں تصویر اور کتا. اس کے برعکس فرمایا کہ تصویر جس گھر میں ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو گھر عذاب جہنم کا ایک نمونہ بنا رہے گا. تو ان چیزوں کو گھروں سے دور رکھیں. حتیٰ کہ جو صابن اور بازار میں جو بسکٹ, ان چیزوں پہ ہر چیز پہ جانداروں کی تصویریں بنی ہیں, چپس کے اوپر جانوروں کی تصویریں, اور وہ بھی ایسے جانوروں کی, کھانے پینے کی چیزوں پہ بھی. وہ یہاں تو لوگ بس اندھا دھند چلتے ہیں. چیزوں کے اوپر سور کی بھی تصویر بنی ہوئی ہے, بس وہ چونکہ کارٹون کا شیر بنا ہوا ہے وہ کہتے بس ٹھیک ہے, ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ سور بنا ہوا ہے. کیونکہ وہ لوگ تو سور کھاتے بھی ہیں اور ان کے یہاں سور کی اسٹوریاں بہت ہوتی ہیں, کہانیاں, سور نے یہ کیا اور یہ ہوا وہ ہوا, سب جو کہانیاں. تو وہ ہمیں افسوس ہے کہ مسلمانوں کو اس کا احساس ہی نہیں. سور کی تصویر بھی گھر میں گھسی ہوئی. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو بھی چیز بازار سے لے کر آئے اس کے اوپر گھر میں ایک مارکر رکھے اور مارکر سے اس کو فوراً تصویر کاٹ دیں, اور کوئی بھی چیز ہو اس کے اوپر مارکر سے اس کی آنکھ ناک کان وغیرہ سب کاٹ دیں, تو پھر وہ تصویر کے حکم میں نہیں جائے گا. اسی طرح بچوں کے لیے کوئی کھلونا لانا ہے تو کھلونے میں احتیاط کریں, میوزک والی نہ ہو. اب آج کل حرمین شریفین لوگ جاتے ہیں عمرے وغیرہ کے لیے, وہاں ایسے کھلونے ملتے ہیں جس میں لبیک کی آوازیں بھری ہوئی ہیں, اذان کی آوازیں بھری ہوئی ہیں, تلاوت کی آوازیں بھری ہیں. چھوٹے بچوں کو نہ دیں, اس لیے کہ چھوٹے بچے زمین پہ ڈال دیتے ہیں, ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں اور اس سے کھیلتے پھرتے ہیں, یہ خلاف ادب ہے, یہ ادب کے بہت خلاف ہے. یہ چیزیں اگر دینی ہے تو ایسی چیز دے جو بڑا بچہ ہو, سمجھدار ہو, ادب کر سکتا ہو, تو اس کے مطابق کوئی چیز ہو سکو ٹھیک ہے. لیکن یہ بچوں کے کھلونوں کے اندر جو ایسی آوازیں ہیں وہ چھوٹے بچوں کو نہیں دینا چاہیے, اس کی بے ادبی ہوتی ہے. بچوں کو تو عقل نہیں ہے, اب بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں, بچوں کو کیا قصور ہے, بچوں کو تھوڑی سمجھ ہے ادب کسے کہتے ہیں. اب تین تین سال کے بچے, چار سال کے بچے کہاں ادب جانتے ہیں, ان کو ڈانٹنا بھی ڈانٹنے والا بھی احمق ہے, اس لیے کہ ان کی ذہنی استعداد نہیں ہے کہ ادب کریں. اور بچے غیر مکلف بھی ہوتے ہیں, ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا چونکہ ابھی عقل نہیں ہے, بالغ نہیں, لیکن باپ ماں باپ گناہگار ہوں گے, اس لیے یہ چیز کا بھی خیال رکھیں. اور تصویر میں بھی کھلونے ایسے ہوں جو کھلونوں میں بھی تصویر والے نہ ہوں, مورت والے نہ ہوں اور میوزک والے نہ ہوں. شروع سے اگر دین کی یہ باتیں سیکھ لیں گے اور سکھانا شروع کریں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. پریشانی جب ہوتی ہے جب ماحول کی تبدیلی آتی ہے, پھر دشواری ہوتی ہے, کیونکہ شروع میں ہم نے بچہ سمجھ کے اس کو بگاڑ دیا, اب اس کو ہم دین پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ دین پہ آنا نہیں چاہتا اور ہم جو ہے اس کے بے دینی برداشت نہیں کر پا رہے. اب ہماری کچھ زندگی گزر گئی گناہوں میں, خدا نخواستہ غفلت میں, اب ہم نے توبہ کی, ہمیں سمجھ آئی, اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی علامہ بن جائے فورا, تو یہ ذرا مشکل کام ہے. اس کے لیے بڑی تربیت اور بہت غور و خوص اور بڑی قربانی, بڑا مشاہدہ چاہیے ہوتا ہے. ہو جاتا ہے صحیح, مگر یہ کہ اس کی مرشد کی رہنمائی ہو اور تربیت کا جو انداز ہے اس کو پوچھ پوچھ کے استعمال کرے. تو یہ خط پورا کر دوں پھر ختم کرتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا ہے اسی طرح یہ اشعار کا بھی جو انہوں نے لکھا نا کہ مشہور شاعر, تو ایسے شاعر ہیں جو کلام ان کا بظاہر جو ہے وہ کوئی ایسی غلط بات نہیں معلوم ہوتی, لیکن چونکہ ان کا قلب جو ہے اس میں ظلمت بھری ہوئی ہے, غیر اللہ ہے اور بے دین لوگ ہیں, تو ایسے لوگوں کا کلام نہ پڑھنا چاہیے اور نہ سننا چاہیے. اب حال میں انہوں نے لکھا ہے آگے کہ حفاظت نظر کے باوجود ایک گناہ میلان رہتا ہے, اگرچہ غیر اختیاری ہوتا ہے اس پہ تشویش ہوتی ہے. جب آپ فرمایا کہ میلان ہونا بالکل مضر نہیں بلکہ مفید ہے, کیونکہ ذریعہ محبوبیت ہے, بوجہ تمام عمر تڑپنا ہے موج مستر کو کہ اس کا رقص پسند آ گیا سمندر کو. یعنی یہ جو مجاہدہ ہے نظر کی حفاظت کا, میلان ہو رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ہے, یہ اس پہ فرمایا کہ تمام عمر تڑپنا ہے موج مستر کو کہ اس کا رقص پسند آ گیا سمندر کو. حال میں لکھا ہے کہ پہلے نظر بچانے سے حلاوت ایمانی کا احساس فوراً ہوا کرتا تھا اور اب باوجود بچانے کے کچھ احساس نہیں ہوتا, کیا یہ میری مربوبیت تو نہیں خدا نخواستہ؟ جواب فرمایا ہرگز نہیں, احساس نہ ہونا حلاوت کے معدوم ہونے کی علامت نہیں بلکہ پختگی کی علامت ہے, جب ہنڈیا پک جاتی ہے شور کم ہو جاتا ہے. سبحان. حال میں لکھا ہے کہ سب سے اہم مسئلہ اس میں موت مجھے موت نظر آتی ہے وہ یہ کہ جب نظر بچاتا ہوں اور حسن صورت سے مجتنب ہو کر آگے گزرتا ہوں تو اس اجتناب اعراض یا بے التفاتی کے احساس فوراً اس منظور کو ہو جاتا ہے. یعنی کہ پہلے کی زندگی جو تھی ان کی, اس کا ظاہر ہے پہلے اختلاف رہتا تھا, تو منظور مانے جس کو دیکھا کرتے تھے, اب ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ جو جس کو میں دیکھتا تھا اب میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں, تو اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے یہ کیا مرض ہے, یہ میرے نفس کی خفیہ شرارت معلوم ہوتی ہے. جگر مرحوم نے فرمایا تھا وہیں وہیں سے اٹھے ہیں ہزار ہاتھ اتنے جہاں جہاں سے میں گزرا ہوں بے نیازانہ. جواب نے فرمایا اس میں کیا نقصان ہے, بلکہ اچھا ہے کہ منظور بھی آپ سے انتقامن مجتنب ہو جائے گا, اس کو غصہ آئے گا کہ پہلے دیکھتا تھا کیوں نہیں دیکھتا, اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی, تو یہ خوبی کی بات ہے, اچھا ہی ہمارے لیے اللہ کی مدد ہے. تو فرمایا کہ حسینوں کا اعراض فتنہ نہیں, عین رحمت خداوندی ہے. حال میں لکھا ہے کہ آج کل بندہ خانقاہ میں ٹھہرا ہوا ہے, آج کل بندہ خانقاہ میں ٹھہرا ہوا ہے, رمضان کی مبارک ساعتوں میں میرے لیے حسن خاتمہ اور شقاوت و بدبختی سے چھٹکارا دائمی کے لیے خصوصی دعا فرمائیں, میری حالت قابل رحم ہے, اگر یہاں حضرت والا کے پاس میری اصلاح نہیں ہوئی تو مجھے لگتا ہے نعوذ باللہ میری ہلاکت یقینی ہے۔ جواب فرمایا کہ اصلاح ہو رہی ہے، مطمئن رہیں۔ ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ مریض کو شفا ہو رہی ہے یا نہیں، اس کی رائے پر جس طرح مریض بھروسہ کرتا ہے اس سے زیادہ شیخ کے ارشاد پر بھروسہ کرو۔ جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دل و جان سے دعا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ ساعتیں جو یہاں گزری ہیں محروم نہیں فرمائیں گے۔ جب اللہ نے یہاں سے باندھ دیا ہے تو جواب تو لگتا ہے کہ اپنا بنا ہی لیں گے۔ آئے من گرگ اثر داشتے یار بکو یم گزرے داشتے۔ جواب اہل اللہ اور اہل اللہ کے غلاموں کی صحبت میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ ایسے شخص کا خاتمہ خراب نہیں ہو سکتا۔ صحبت اہل اللہ ضمانت حسن خاتمہ ہے، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے۔ حال میں لکھا ہے کہ والا نامے کا نہایت شدت سے منتظر رہتا ہوں، مجھے اس کا بخوبی احساس ہے کہ یہاں کثرت کار و ہجوم، مکتوبات سے تاخیر جوابات ایک ناگزیر عمل ہے۔ جواب فرمایا کہ تاخیر اگر ہو بھی جائے تو مضائقہ نہیں، آپ نے اپنا کام کیا اس پر اللہ تعالیٰ فضل فرما ہی دیتے ہیں، خواہ جواب آئے نہ آئے۔ حال میں لکھا ہے کہ لیکن انتظار میں کلفت برداشت کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا، خدا نہ پاستہ شکایت نہیں ہے، ایک اظہار حال ہے، جس میں آپ کو راحت ہو اسی میں راضی ہوں۔ جواب یہ بھی علامت محبت ہے ماشاءاللہ۔ یہ ہے سب کچھ وہی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذخیرے کو محفوظ فرما دیا، ورنہ پھر کیا ہوتا کہ یہ سب جوابات ہمیں کہاں سے پتہ چلتے، کیسے ہوتا۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اس سلسلے سے بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے، مجھے بھی بہت کچھ نفع ہوتا ہے الحمدللہ، خود مجھے بہت نفع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے بہت خوشی بھی ہوتی ہے اس کے جوابات سن کر۔ لوگوں کے اندر لکھنے کا اور اطلاع حال کا جذبہ بھی پیدا ہو رہا ہے، اور اس میں اس کی بہت سے جوابات سے خود لوگوں کو نفع ہو جاتا ہے اور اپنے سوالوں کا خود ہی جواب بھی مل جاتا ہے، اور ماشاءاللہ طلب میں اور طلب میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ والا بنا دے، اللہ والا صدیق کامل بنا دے، اور یا صدیقین کی خط سے انتہا مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی، میرے سب دوستوں کے گھر والوں کو، میرے متعلقین کو اور غیر متعلقین بھی، تمام مسلمین و مسلمات کو اللہ پاک اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرمائے۔ گناہوں سے تو بڑی نفرت پیدا فرماتے، گناہوں کو چھوڑنے میں اگر مشقت ہو تو اس مشقت کو خوشی خوشی برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کامل نصیب فرمائے اور مقاصد حسنہ میں بامراد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ایک یہ اعلان ضروری ہے، وہ یہ کہ ہمارے یہاں عشاء کی جماعت 8:15 بجے ہو گئی ہے، لہذا کل سے انشاءاللہ تعالی 9 بجے مجلس شروع ہوا کریں گے، 9 بجے انشاءاللہ تعالی کل سے مجلس شروع ہوا کریں گے، تو 9 بجنے میں 5 منٹ پہ ٹیلی فون کر لیا کریں تاکہ وہ 5 منٹ کانفرنس میں لانے میں لگ جاتے ہیں، تو 5 منٹ 9 بجنے میں 5 منٹ پر فون کیجیے۔ بس جزاک اللہ۔
بیٹری چینج کرنی ہے پہلے کی طرح۔